کے طلباء سے خاص طور پر مخاطب ہو کے حضرت نے فرمایا، اب عربوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ایمان، تعلق مع اللہ، اخلاص، جمع مردی، اللہ کی راہ میں جاں بازی، شوق الشہادہ، شوق الجنہ، یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا۔ مادی اسباب تو بہت ہیں مسلمانوں کے پاس، اگر کمی ہے تو وہ ایمان اور ایمان کی صفات ہیں، مادی اسباب تو اگر کمی ہے تو ایمان اور ایمان کی صفات ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر زندگیوں میں بھی مادی اسباب تو ہمارے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، مجھے تمہارے بارے میں فقر کا ڈر نہیں ہے کہ تمہاری ہلاکت فقر کی وجہ سے آئے گی اور تمہاری ذلت اور پستی کی وجہ فقر بن جائے گی، اس کا ڈر نہیں ہے۔ واللہ اذا الفقر اخشى عليك، اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ تمہارے پاس مادی اسباب و وسائل کی کثرت ہو، دنیا کی بہتات ہو اور تم اس میں ایک دوسرے سے بس آگے نکلنے میں اور تنافس میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، اور ایسا ہی ہے۔ لیکن ہماری عمومی سوچ یہ ہے، معیشت، معاش، معیشت بڑا مسئلہ ہے ہمارے، بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کی معیشت، تو ہمارا مسئلہ بھائی، بڑا مسئلہ ایمان ہے، آپ بتائیے زیادہ کرپشن غریب کرتا ہے یا مالدار کرتا ہے؟ غریب تو بےچارا چند آنے کرے گا، چند روپئے کرے گا، چند ہزارے کرے گا، اور امیر اربوں ہوں گے۔ تو مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کی صفات کا ہے، اللہ کرے ہمارے ذہن میں ٹھیک ہو جائے۔ آج طلبا بھی جب کوئی دنیا میں دین کام کرنا چاہتا تو کہتے یار اسباب کہاں سے آئیں، وسائل کہاں سے آئیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے ہاں ایمان کی صفات کی بدولت اگر قبولیت مل گئی بس کام بن جائے گا۔ اللہ نے تو کہا ہے ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اس کے لیے تو آسانی ہے، آسانی ہو جائے گی، يجعل له مخرجا، اس کے تو راستہ نکل آئے گا۔ تو عموماً اس کی طرف توجہ نہیں، توجہ پھر وہی ہے، توجہ اسی طرف، دین پڑھنے والوں کے لیے بھی اور دین نہ پڑھنے والوں کی توجہ بھی مادیت کی طرف ہے۔ حالانکہ ہماری اصل ضرورت ہے ایمان اور ایمان والی صفات، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دے، جنت کا شوق دے دے، جاں بازی دے دے، اللہ کا اپنا تعلق دے دے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن یہ بات دماغ میں آج آتی نہیں۔ ہمارے ایک استاد جی کہہ رہے تھے آج کل طلبا جو ہے اس استاد کو آگے بڑھ کے بہت مسافہ کرتے ہیں، اس کے بعد گاڑی اچھی ہوتی ہے، اور جس کے بعد بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتی، توجہ بھی نہیں، استاد کی شہرت بہت ہے اس کی طرف بہت آگے بڑھ کے سنسار میں چلے, اور جو یکسو ہو کر جسے کہیں کہ درس تدریس میں لگا ہوا ہے کوئی پوچھتا نہیں اسے, بھی کہتے تھے تو یہ تکبر ہے, یہ استاد کی عظمت نہیں. استاد تو سب یکساں ہوتے ہیں, سب کا احترام یکساں ہوتا ہے. اگر استاد کے لحاظ سے احترام کرتا تو پھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, پھر بخاری اور نومیر پڑھانے والا نہیں ہوتا, پھر امیر غریب نہیں ہوتا, استاد تو پھر استاد ہوتا. پھر آدمی سب کا لحاظ کرتا, سب کا احترام کرتا, سب کا ادب کرتا. لیکن چونکہ استاد کی بنیاد پر یہ ادب نہیں کر رہا, یہ تو شہرت کی بنیاد پہ کر رہا, یہ تو اچھی گاڑی کا جس سے کر رہا, تو وہ استاد کی وجہ سے نہیں کر رہا, وہ کسی اور وجہ سے کر رہا, اور وہ بیماری, وہ بیماری. اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے برکتوں سے, علم سے. پھر طلباء سے خاص طور پہ خطاب کیا اور فرمایا, حضرت نے فرمایا اب ان کو بھی چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایمان, تعلق با اللہ, اخلاص, جمع مردی, اللہ کے راضے میں جاں بازی, شوق الشہادہ, شوق الجنہ. یہ اگر صفات پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا, کہیں مغلوب. نزہت الخواطر کی آخری جلد کی حضرت کے ہاتھوں تکمیل اور اس کی مشکلات. نزہت الخواطر کی آخری جلد شائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, وہ بالکل نامکمل تھی. کسی کا سن وفات باقی ہے کسی, کیونکہ والد صاحب کے انتقال کے وقت وہ صاحب تذکرہ زندہ تھے یا مصنف کو ان کے سن وفات کا علم نہ ہو سکا تھا. کسی کے حالات ناتمام اور ناقص ہیں, کہیں صاحب تذکرہ کا صرف نام لکھا, اس طرح بہت سے لوگوں کے تراجم ادھورے تھے. نزہت الخواطر یہ حضرت کے والد صاحب نبی رحمۃ اللہ والد صاحب نے لکھی تھی, اور یہ بنیادی طور پہ یہ سوانح تھی بزرگوں کی, بزرگوں کی سوانح. جیسے مولانا مدنی کی, مولانا آزاد کے علاوہ سید سلمان ندوی وغیرہ کی, مولانا گیلانی کی, ان حضرات کی بھی کوشش کی تکمیل کریں. تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے معلومات کے لحاظ سے بھی اور اکابر کے سوانح کے لحاظ سے بھی, لیکن اور ان کی زندگیوں کے متعلق. فرمایا یا ندوہ میں ایک صاحب تھے, ہم نام نہیں لیں گے, بڑی اچھی استعداد تھی, اچھے لکھتی بھی تھے. تو ندوہ میں اسٹرائک ہوئی, اچھا شیطان بھی جو ہے نا لیڈر اسی کو بلاتا ہے جس کے اندر استعداد بھی ہوتی ہے, لیکن استعداد بھی ہوتی ہے, اچھا لکھتا پڑھتا بھی ہے, اسی کے آگے پیچھے کچھ لوگ ہوتے نا دائیں بائیں, وہ سمجھتا میں کچھ بن گیا ہوں, لیڈر ہو گیا ہوں. تو وہ اس بات میں آگے آگے تھا, اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. انہوں نے بعد ہمیں تکلیف پہنچانے کی نیت سے والد صاحب کی شان میں گستاخی بھی کی اور اس کتاب کی تنقید بھی کی. نزہت الخواطر کے بارے میں کہا اس میں ہے کیا, کہنا یہ کونوں کے سوا. اس سے بہتر تھا کہ حکیم صاحب کوئی نسخہ لکھ دیتے. ہم نے جب یہ سنا تو ہماری زبان سے نکلا اس شخص سے کوئی علمی اور دینی کام نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہوا, حالانکہ قابل آدمی تھے, آج ایک معمولی کلرک کی ایسی ایسی کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں. بے ادبی بڑی بلا ہے, بے ادبی بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. آدمی محنتی ہو نا اور ذہین نہ ہو اور حافظہ بھی نہ ہو اور استعداد بھی نہ بن سکی ہو, لیکن محنتی ہو اور بادب ہو کچھ کام لے لے گا اللہ بھی ایسے, اور قابل ہو, استعداد ہو, ذہین ہو, غضب کی استعداد ہو, بے ادب ہو, محروم ہو جائے گا. اور یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا, بے ادبی بڑی بلا ہے. اور عام طور پہ شیطان بے ادبی اسی سے کرواتا جس میں استعداد ہوتی ہے, لیکن وہی تبصرے کرتا ہے, وہی تجزیے کرتا ہے, وہی رائے قائم کرتا ہے, وہی تنخیص کرتا ہے. عام طور پہ وہی جتنے گمراہ فرقوں کے امام ہیں بڑے قابل لوگ, جھوٹ کی تفسیر لکھ دی, جھوٹ پہ پورا ایک فرقہ کھڑا کر دیا, ذہین لوگ, لیکن بے ادب تھے. نبی کی شان میں بے ادبی کی, صحابہ کی شان میں بے ادبی کی, اللہ والا کی شانوں میں شان بے ادبی کی, نیک لوگوں کی شان میں بے ادبی کی, اساتذہ کی بے ادبی کی, بے ادب لوگ. اور ہمارے پورے دین کی بنیاد ادب پر, ادب پر, احترام پر. ادب اور احترام پر آج اس چیز کی بڑی کمی ہمارے دینی اداروں کے اندر بھی, آہستہ آہستہ جو ایک مثالی کیفیت ہوتی تھی اور اسے کہیں کہ یہ غیر معمولی خوبی ہوا کرتی, اب اس میں کمی آتی ہے. اس لیے علم میں برکت بھی نہیں. پہلے بزرگ بھی کتنی کتابیں پڑھتے تھے, وہ کوئی 20 سال مدرسے میں نہیں پڑھتے تھے, وہ 8-9 سال ہی پڑھتے تھے اور کتابیں بھی یہی پڑھتے تھے. یہ کتابیں پڑھتے, لیکن وہ ان صفات کے ساتھ پڑھتے تھے. تو زمانے کے عالم بنتے تھے, عالم کے لیے عالم بنتے تھے. اب جو بھی پڑھتے بلکہ اب تو 13 سال تک پڑھتے. تو صفات کی کمی کی وجہ سے وہ علم کی برکت سے دیتے, تو علم کی جو نافعیت تھی نا وہ چل گئی. مسئلہ یہ نافعیت, اللہ اکبر. مولانا برہان صاحب نے کہا, آپ ہی نے فرمایا تھا کہ وجاہت بھی بڑی, وجاہت بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ارتھانوی کی وجاہت بادشاہ معلوم ہوتے تھے, ہاں بڑے وجیہ تھے. آپ نے حضرت کی زیارت نہیں کی, ولبھ برہان صاحب نے کہا تھا. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے, 5-6 سال کے رہے ہوں گے. البتہ ہمارے والد صاحب حضرت کے خاص آدمیوں میں سے تھے, وجاہت بھی بہت. اللہ یہ کہتا ہے کہ نعمت. مولانا برہان صاحب نے عرض کیا کہ مولانا محب اللہ صاحب نے کئی بار بیان کیا کہ علامہ سید سلمان ندوی فرماتے تھے کہ تھانوی کی ملفوظات ادبیت کے لیے بھی پڑھا کرو. اور آج کے جاجود موجود طلباء کو سمجھ نہیں آئی. فرمایا اصلاح تو ہے ہی, تربیت بھی ہے, علمی علم کا ذخیرہ بھی ہے, لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, ادبیت بھی ہے. اس میں ادبیت بھی ہے. حضرت مولانا تعجب کے انداز میں فرمایا سید صاحب کہیں تو پھر کہنا پھر یہ پھر کیا کہنا. اگر سید صاحب جیسا ادیب آدمی کہہ رہا ہے تو پھر تو کیا ہی کہنا, کوئی بات تو پھر ضرور ہے. جس کو ادبیت کا پتہ ہی نہ ہو وہ کہہ دے, اسے کوئی قیمت نہیں. جو خود ادیب ہو اور وہ کہے تو کوئی بات ہے. جب ہم دمشق گئے 1956 میں, آج سے کتنے سال پہلے, 70 سال پہلے جب ہم دمشق گئے جہاں کلیت و شریعہ میں ہمارے محاضرات ہوتے تھے, اس شہر میں بہت سے لوگ حاضر ہوتے تھے. ایک ریٹائر فوجی بھی آتا تھا. اس نے ایک دن ہم سے کہا یہاں ایک بزرگ ہیں, آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے. جب بار بار اصرار کیا تو ہم تیار ہوئے, جا کر دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے متعلقین ان کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات بہت بری معلوم. جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کا کام کیا ہوتا ہے, اس مجلس میں خاموش. ایک بزرگ کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے کے بجائے اس طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ان بزرگ نے ہمیں قریب بلایا اور کہا آج شیخ لب الحسن کا خطاب ہوگا, ہم نے کہا ہم استفادے کے لیے آئے ہیں. وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے تو وہ کہنے لگے کہ آج پتہ لگا کہ دمشق میں شیخ ابو الحسن کا خطاب ہوگا, تو ہم نے کہا ہم استفادے کے لیے آئے ہیں. جب انہوں نے کئی دفعہ کہا تو ہم تیار ہوئے. ہم نے ان لوگوں کی حالت کو سامنے رکھ کر کہا ہم آپ ایک کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک جوہری تھا, وہ اپنے کام کے لیے گیا اور وہاں لوگوں نے اسے باتوں میں مشغول رکھا. ایک جوہری تھا وہ اپنے کام کے لیے گیا وہاں لوگوں نے اسے باتوں میں مشغول رکھا. شام کو جب واپس جانے لگا تو اس نے مزدوری مانگی. لوگوں نے کہا تم نے کام کہاں کیا ہے کہ مزدوری دے. پھر ہم نے کہا کہ آپ لوگ بھی اس طرح نہ ہو کہ کسی بزرگ کے پاس آئیں اور باتوں میں مشغول ہو اور ان سے استفادہ نہ کریں. گویا کہ ہم نے شیخ کی ترجمانی کی تھی, اس کے بعد ہمارے قیام گاہ آنے لگے. یہ شیخ ہارون الاسد تھے، بڑے عارف شخص تھے. مصطفیٰ سبائی بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے. تو ادب بتایا، جب بڑوں کے پاس آدمی جاتا ہے تو پھر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ یہ کہ وہ خود باتوں میں مشغول ہو جائے، پھر اس سے پیدا ہوتا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا الله، نستغفرك ونتوب.